أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون آمنت بالله صدق الله العظيم. آپ کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا کچھ گمان کرتے ہو، وہ لوگ ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، اور ان کے لیے ان آسمانوں اور زمینوں میں کوئی شرکت نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی اللہ کے لیے مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے پاس کسی کی سفارش بھی کوئی نفع نہیں دیتی، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، تو دوسروں نے کہا جو فرمایا حق فرمایا، اور وہ اللہ عالی شان ہے بڑائی والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے، اور آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے، اور بے شک ہم ہوں یا تم، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیے، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہمیں جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے دکھاؤ وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہے، اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک طے شدہ دن ہے جس سے ایک لمحہ تم نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ اس کو آگے کر سکتے ہو۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی اس مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورۃ السبا کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کی آیات تھی، 22 سے لے کر 30 نمبر تک کی آیات، 9 آیات ہیں جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید کا اثبات کیا ہے اور شرک کی نفی کی ہے، کیونکہ تمام دین کی بنیاد جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت پر ہے، اور رسالت اور آخرت بھی اسی وقت ثابت ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ سمجھا جائے اور مانا جائے۔ تو یہ آیات ہیں، ان میں مشرکوں کی مذمت بھی کی گئی ہے اور ان کے بارے میں فیصلہ کن باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا کچھ خیال کرتے ہو، یعنی جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں۔ کیونکہ شاید آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اور عبادت کے اعتبار سے بھی۔ اور اس کے مقابلے میں جو شرک ہے اس کی بھی تین صورتیں ہیں، شرک فی الذات کے آدمی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں کسی کو شریک کرے، ایک کے بجائے دو خدا مانے، جیسے مجوسی کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے، یہ شرک فی الذات ہے۔ دوسرا شرک فی الصفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت ثابت ہے وہ اسی درجے میں اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت کی جائے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ایک ایک چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے۔ اب اگر کسی انسان کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ یا نبی برحق ہو، اگر اس کو عالم الغیب و شہادہ سمجھا جائے گا تو یہ شرک فی الصفات ہوگا، کہ وہ صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص تھی اسے غیر اللہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے۔ تیسری صورت ہے شرک فی العبادت کی، کہ آدمی کسی کی اس طریقے سے عبادت کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، تو کسی کے سامنے سجدہ کرے اور جناب سجدہ عبادت والا ہو تو یہ عبادت والا سجدے سے بھی آدمی مشرک ہو جائے گا۔ تو شرک فی الذات ہو یا شرک فی الصفات ہو یا شرک فی العبادت ہو، یہ تینوں شرک کی قسمیں ہیں، اور جو بھی آدمی ان میں سے کسی ایک چیز کے بھی قائل ہوگا، شرک فی الذات کا یا شرک فی الصفات کا یا شرک فی العبادت کا، تو اس پر مشرک کے یعنی کافر کے احکام جاری کیے جائیں گے. البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مفضی الی الشرک ہوتی ہیں تو ان کو شرک سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن جو ان کا کرنے والا ہے اس کے اوپر مشرک اور کافر کے احکام جاری نہیں کیے جاتے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ریا دکھاوا یہ شرک اصغر ہے. تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو یہ شرک ہے، مگر اس پر فوراً کفر کے یہ شرک کے احکام جاری نہیں ہوں گے. تو یہ جو کافر تھے یعنی مشرک ہر دور میں، تو ان میں سے بعض تو وہ تھے جو شرک فی الذات کا ارتکاب کرتے تھے جیسے مجوسی، اور لیکن اکثر وہ تھے کہ جو مانتے تو ایک ہی خدا کو تھے لیکن بتوں کو یا غیر اللہ کو اللہ تعالی کے ساتھ صفات میں یا عبادت میں شریک کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 22 میں، سورۃ السبا کی آیت نمبر 22 میں، ان تمام مشرکوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو اللہ کے سوا تم کچھ زعم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالی کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، بتوں کو پکارتے ہو، یا بعض مشرکین عرب جو تھے جنوں کو حاجت روا سمجھتے تھے، بعض مشرکین ملائکہ کو حاجت روا سمجھتے تھے، بعض طرح طرح کے بت انہوں نے بنا رکھے تھے ان کو حاجت روا سمجھتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا زعم کرتے ہو. اور آگے فرمایا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، تو آپ کہہ دیجئے کہ پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا زعم کرتے ہو یعنی خیال کرتے ہو یا کچھ سمجھتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. جن کو تم پکارتے ہو اور اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ آسمانوں اور زمینوں میں ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہے. جو مخلوق ہوتی ہے اس کو تو اپنا وجود بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. جو مخلوق ہے چاہے انسان ہو چاہے جن ہو چاہے ملائکہ ہو، ان کا اپنا وجود ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہمارا اپنا وجود ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنے گردے خود چلائیں، اپنا جناب جو اندر کا سسٹم ہے وہ ہم خود چلائیں، ہمارے بس سے باہر ہے، خود بخود چل رہا ہے. جب تک خود بخود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آنکھ بھی حرکت کر رہی ہے، ہاتھ بھی حرکت کر رہے ہیں، اندر کی ساری چیزیں سسٹم پورا کام کر رہا ہے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے سوئچ بند کر دیا، سب بالکل ختم. مخلوق تو اپنا بھی اختیار نہیں رکھتی، تو وہ دوسرے کا اختیار کیسے رکھے گی؟ اس کو آسمان و زمینوں میں کس چیز کی ملکیت حاصل ہوگی؟ اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ لوگ ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی مالک نہیں ہے کسی چیز کے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں. مالک تو کیا ہوتے، شریک بھی نہیں ہے. وما لهم فيهما من شرك، اور ان کے لیے آسمان و زمینوں میں کوئی شرکت نہیں ہے. شرک، شرکت کو کہتے ہیں ساجہ، حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ نے ترجمہ کیا، ساجہ وہ پرانی اردو ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شرکت کے. تو نہ تو یہ غیر اللہ اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کے مالک ہیں، نہ اللہ تعالی کے ساتھ ملکیت میں شریک. آگے فرمایا وما له منهم من ظهير، اور اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے. اب یہاں چار صورتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، تین آیت نمبر 22 میں اور چوتھی صورت جو ہے وہ اگلی آیت نمبر 23 میں ذکر کی گئی ہے. پہلی صورت یہ ذکر کی گئی کہ جو غیر اللہ ہے وہ کسی چیز کا مالک ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمینوں میں یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اگر ان کو کوئی ملکیت ملی بھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار دینے سے، ملکیت کے دینے سے ملی ہے. ہم اگر اپنے ہاتھ کے مالک ہیں اپنی چیزوں کے، تو وہ ہمارے اپنے اختیار سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت تک دے رکھی ہے. ورنہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ورنہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہیں. آدمی آتا ہے خالی ہاتھ، جاتا ہے خالی ہاتھ، بیچ میں استعمال کرتا ہے. تو مخلوق کسی چیز کی مالک نہیں ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اللہ کے ساتھ ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ہو. تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ شریک تو نہیں ہے مگر مددگار ہے، جیسے ملازم آپ رکھ لیتے ہیں یا اپنا اسسٹنٹ رکھ لیتے ہیں، سیکرٹری رکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ کا مددگار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیسری وہ صورت کی بھی نفی کی، فرمایا وما لہ منہم من ظہیر، اور اللہ کے لیے ان لوگوں میں سے جن کو تم پکارتے ہو کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، کوئی اسسٹنٹ اس کا نہیں ہے، کوئی سیکرٹری بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام اس سے کراتا ہو. تین صورتیں. چوتھی صورت یہ ہو سکتی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر فرمائی، کہ نہ تو ملکیت ہے، نہ ملکیت کے اندر شرکت ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی اسسٹنٹ اور مددگار ہے، لیکن ہو سکتا ہو کہ بعض لوگ اللہ کے ہاں ایسے مقرب ہوں کہ ان کی بات اللہ نہ ٹال سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ایسا مقرب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی بات ہر حال میں مانے، بلکہ اللہ کی مرضی ہے، مانے مانے، نہ مانے نہ مانے. تو اگر چوتھی بات ذکر فرمائی اگلی آیت میں، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے ہاں کسی کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی. اور یہ جو آیت ہے نا، وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا، الا لمن اذن له یا الا لمن اذن له، دونوں قراتے ہیں کہ سفارش کوئی اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کوئی نفع نہیں دیتی، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. اور یہ وہی ہے جو آیت الکرسی میں بھی ہم اور آپ پڑھتے ہیں، من الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ کوئی نہیں ہے، الا باذنہ، ہاں مگر اللہ اگر کسی کو اجازت دے دے کہ تم کر دو تو پھر وہ کر سکتا ہے، بندہ نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتا. اور سورۃ النبا کے آخر میں بھی ہے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہاں تو انبیاء اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ بات نہیں کر سکیں گے. ولا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، مگر صرف وہ بات کر سکے گا جس کو رحمان اجازت دے دے کہ تم کر دو بات. ولا یملکون منہ وقال صوابا، اور جب وہ بات کرے گا تو بالکل ٹھیک ٹھاک بات کرے گا، یعنی اللہ کے حکم سے چونکہ کرے گا اس لیے بات بھی ٹھیک کرے گا. تو اس آیت الکرسی میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا، سورۃ النبا کے آخر میں بھی وہی مضمون بیان کیا گیا، وہی بات سورۃ السبا کے اندر اس آیت میں ہے کہ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. تو گویا چار صورتیں تھیں، چاروں کی اللہ تعالی نے نفی کر دی ان دو آیتوں میں. پہلا یہ کہ غیر اللہ کو ملکیت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کسی کو اللہ کے سوا ملکیت نہیں. وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ غیر اللہ کی ملکیت نہ ہو مگر ملکیت کے اندر شریک ہو، پارٹنر ہو، اس کی بھی نفی کر دی. کہ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اللہ کا کوئی مددگار ہو، اسسٹنٹ ہو، سیکٹری ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ وہ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. چوتھی صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اتنا مقرب درجے کا ہو کہ وہ جو بات کہے اللہ کو ماننی ہی پڑے، تو ایسی کوئی کسی کے حق کا تقرب اللہ کے ہاں نہیں ہے، وہ بھی نفی کر دی. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. بات ختم ہو گئی. اب یہ آیت نمبر 23 میں جہاں شروع میں یہ آیا کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے، اس کے آگے یہ آیت آئی ہے حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الكبیر. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ کو دور کر دیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا تھا، تو جو دوسرے فرشتے تھے وہ کہنے لگے جو فرمایا برحق فرمایا تھا وہ هو العلی الکبیر، اور اللہ عالی شان ہے بڑائی والا ہے. اب یہ آیت عجیب ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں دو مشہور قول ہیں. تیسرا ایک قول ہے کہ اس کا تعلق مشرکین سے ہے، لیکن وہ قول نسبتاً ضعیف ہے، کم لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے. دو قول ہیں. پہلا قول تو اسی آیت کے تناسب اور ربط کے اعتبار سے ہے کہ آخرت کے اندر اگر کسی کو سفارش کا اختیار بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کہ تم سفارش کر دو، تو اس پر بھی ایسی دہشت ہوگی اور ایسی گھبراہٹ ہوگی کہ وہ بھی اپنے پورے آپے میں نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ سفارش کرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے بھی تو بھی وہ گھبرایا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تجلی جلال والی اتنی ہوگی کہ وہ خود سفارش کرنے والا کانپ رہا ہوگا اور وہی کہے گا پروردگار نے کیا فرمایا ہے، تو ملائکہ بتائیں گے کہ یہ کہا ہے کہ اجازت دے دی ہے کہ تمہیں اتنے آدمیوں کو جہنم سے نکالنے کی اجازت ہے، یا فلاں کے بارے میں ہم تمہاری سفارش کو قبول کرتے ہیں. تو یہ اگر تفصیل لی جائے تو اس کا تعلق ہوگا شفاعت کے ساتھ. اب عبارت یہ ہو جائے گی کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نفع نہیں دیتی ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی گئی، قالوا ماذا قال ربكم، تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے. قالوا الحق، تو دوسرے فرشتوں نے کہا کہ حق کہا ہے جو کہا ہے. وهو العلی الکبیر، اور وہ عالی شان ہے کبریائی والا ہے. گویا اس کا تعلق شفاعتی سے ہوگا، اور جو انبیاء کرام علیہم السلام اولیاء اللہ یا حفاظ سفارش کریں گے جیسا کہ روایات میں آتا ہے، وہ بھی سفارش ایسی بے باکانہ نہیں ہوگی بلکہ بہت ہی خوف اور خشیت کے عالم میں ہوگی. دوسری تفسیر سفارش سے ہٹ کر ہے، اور اس تفسیر کا جو ماخذ ہے وہ حدیث شریف ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے اور دوسری جگہوں میں بھی آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب سمائے دنیا میں کوئی کلام فرماتے ہیں تو ایک عجیب قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا کانہا سلسلتن علی صفوان، کہ ایک پتھریلی چٹان ہو اس پر اگر کسی زنجیر کو، لوہے کی زنجیر کو کھینچا جائے، اس سے جو ایک آواز پیدا ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی کوئی آواز ہوگی، اور وہ اتنی ہیبت والی اور اتنی جلال والی ہوگی کہ دل جو ہے وہ اس سے گھبرا جائیں گے اور آدمی دہشت کے عالم میں ہوگا. چنانچہ جن کو خطاب کیا جائے گا تو وہ بھی اپنے آپے میں نہیں رہ سکیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا کلام ختم ہو جائے گا تو جو نیچے والے لوگ ہیں وہ اوپر کے ملائکہ مقربین سے پوچھیں گے کہ حق سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا ہے، اور وہ کہیں گے قال الحق، کہ جو کچھ فرمایا وہ برحق فرمایا، وہو العلی الکبیر، اور وہ عالی شان ہے، بڑائی والا ہے. گویا آسمان میں جب بھی کسی کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ اذا قضى اللہ امرا فی السماء، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں تو کلام فرماتے ہیں، اور جب کلام فرماتے ہیں تو اس کلام کی ایسی آواز پیدا ہو جاتی ہے کانہا سلسلت علی صفوان، جیسے چٹان پر ایک لوہے کی زنجیر کھینچی جائے، لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی، اور ایک خشیت کا اور دہشت کا سا عالم ہوتا ہے. تو اس لیے جو عام فرشتے ہیں وہ بھی پوری طرح بات سمجھ نہیں پاتے دہشت کی وجہ سے اور روب کی وجہ سے، البتہ جو ملائکہ برحق ہیں اوپر کے ملائکہ مقربین وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا، ان کے دل میں آ جاتا ہے، پھر وہ اگلے ملائکہ کو بتاتے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ آسمانوں میں اور زمینوں میں نافذ ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھاری ہونا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا عظمت والا ہونا، اس میں جلال، خوف اور خشیت کا ہونا، یہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے بھی ثابت ہے. سورۃ المزمل میں ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالیں گے، قرآن نازل کریں گے، یہ قول ثقیل ہے، بڑا بھاری کلام ہے. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اور آپ پر ایک غشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتی اذا فزع عن قلوبهم، غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور غشی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، پسینے آ جاتے تھے سخت سردی میں بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے سامنے آیت نازل ہوئی آیات اف، تو پسینے چھوٹ رہے تھے آپ کے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جس وقت میں آپ پر یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی، قول ثقیل کی، پسینے چھوٹ جاتے تھے، جس میں مبارک بھاری ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اگر آپ کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اونٹنی کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. یہ بھی روایت میں آ رہا ہے، احادیث میں آ رہا ہے. اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے. زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے مجھے بلایا وحی لکھنے کے لیے، کیونکہ یہ کاتبین وحی میں تھے، ان کا گھر بھی قریب تھا. تو آپ کی ران جو تھی وہ میری ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہوئی، تو قادت ترز و فخیزی، قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے، اتنی آپ کی ران کا بوجھ تھا، آپ کے پاؤں مبارک کا، جسم مبارک کا اتنا بوجھ تھا میری ران کے اوپر کہ مجھے لگا کہ میری ران ٹکڑے ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے. فخر موسیٰ صعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آسمانوں میں کلام فرماتے ہیں تو بھی یہی ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو بھی یہی ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو بھی یہی ہوا، اور ملائکہ مقربین سے جب کلام کیا جاتا ہے تو بھی یہی ہوتا ہے، اور جب انبیاء کرام اور اولیاء عظام اور حفاظ کرام آخرت کے اندر شفاعت کریں گے تو بھی یہی ہوگا. اس وقت میں بھی شفاعت کی اجازت تو ہو جائے گی، انبیاء کرام علیہ السلام بھی سفارش کریں گے، اولیاء اللہ بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، اور بھی جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے، لیکن وہ خوف خشیت اس وقت بھی پوری طرح قائم ہوگی. تو خلاصہ یہ ہوا، بات بہت لمبی ہو گئی، خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو آیت حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی گئی، تو اگر آپ آیت کا سیاق و سباق لیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قلوبهم کی ضمیر راجع ہے شافعین کی طرف، کیونکہ پیچھے ذکر گزرا ہے ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، لیکن اگر آپ بخاری، مسلم اور اس کی روایت کو لیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم کی ضمیر راجہ ہے ملائکہ کی طرف، دونوں احتمال ہو گئے. چنانچہ بہت سارے حضرات نے دوسرے احتمال کو راجہ قرار دیا، لیکن ہمارے کئی بزرگوں نے پہلے احتمال کو راجہ قرار دیا کہ ضمیر راجہ شافعین کی طرف. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے کئی اکابر نے شافعین کی طرف ضمیر کو راجہ کیا ہے، اور ہمارے کئی اکابر نے، خاص طور پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے ضمیر راجع کی ہے ملائکہ کی طرف. تو اگر شافعین کی طرف ہو تو اس کا کچھ اشارہ شفاعت کے لفظ سے موجود ہے، لیکن اگر ملائکہ کی طرف ہو تو یہ ضمیر کا مرجع لفظاً تو مذکور نہیں ہوگا مگر حکمن مذکور ہوگا، کیونکہ حدیث سے اس کی تائید ہو گئی، حدیث نے آ کر اس کا بیان کر دیا، حدیث نے آ کر اس کی شرح کر دی. اور یہ قرآن مجید کا عجیب انداز ہے، کئی جگہوں میں اللہ تعالیٰ جو ہیں ایسا کلام فرماتے ہیں کہ اس کا جو مرجع ہے وہ ایک متعین نہیں ہوتا، اور اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے صرف کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ صرف شافعین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ خاص نہیں، اولیاء کے ساتھ خاص نہیں، ملائکہ کے ساتھ خاص نہیں، ملائکہ مقربین ہر ایک کا یہی ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام کسی پر ہوتا ہے تو ایک خوف، خشیت، جلال کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور دل پر ایسی گھبراہٹ اور روب تاری ہوتی ہے کہ آدمی اپنے پوری طرح آپے میں نہیں رہتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی گئی تو پوچھنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا. قالوا الحق، تو دوسروں نے کہا کہ حق فرمایا. وهو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالا، عالی شان اور بڑائی والا ہے، عالی شان اور بڑائی والا ہے. اور یہ جو ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، اس میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں تو ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے، کنہا سلسلتن علی صفوان، یہ ایک روایت میں بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے. تو جو متکلمین ہیں وہ اس کو کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں، متکلمین اس کو کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ محدثین جو ہیں وہ اس کو صوت نفسی سے تعبیر کرتے ہیں، صوت نفسی سے. البتہ ہم جب اپنی زبان سے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کلام لفظی ہوتا ہے، اور یہ کلام لفظی دلالت کرتا ہے کلام نفسی پر، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا. آگے آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے رزق دیتا ہے. قل اللہ، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے. آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے سورج گرمی پہنچاتا ہے، اگر صرف گرمی گرمی ہو تو چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں، کوئی پیداوار نہ ہو، اگر بارش ہی بارش ہوتی رہے اور سورج ہی نہ نکلے تو بھی کسی چیز کوئی چیز پکنی نہیں پک سکتی. تو یہ جو آسمانوں سے رزق نازل ہوتا ہے، زمین سے رزق اگتا ہے، یہ کون اگاتا ہے؟ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی اگاتا ہے. فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے. قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہم ہوں یا تم، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. یہ قرآن مجید نے عجیب انداز سے مشرکین مکہ سے بات کی ہے، اور حاصل اس جملے کا یہ ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم بتوں کی پرستش کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا کام کرنے والے، کروانے والے ہیں. اور ہم اس کو شرک سمجھتے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہوں. اب یا تو تم صحیح تو پھر ہم غلط، اور اگر ہم صحیح تو تم غلط. اب خود سوچ لو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ قرآن مجید نے بڑی خوبصورت انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی سے گفتگو ہو رہی ہو تو اس کو رد کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں بھائی میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. یہ تو ڈائریکٹ بات ہوئی، لیکن کبھی یہ بات اتنی مؤثر نہیں ہوتی. ملاطفت والا طریقہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بھائی یہ میں دیکھو پوری بات سمجھا دی، فرمایا اب فیصلہ کر لو کہ تم صحیح ہو یا ہم صحیح ہیں، ہم میں سے ایک تو یقیناً غلط ہے ایک صحیح ہے، اب کون صحیح ہے کون غلط ہے تم خود ہی فیصلہ کر لو. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہی ملاطفت والا طریقہ اختیار فرمایا، اور فرمایا کہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، بے شک ہم ہو یا تم، لَعَلَى هُدًى، یا تو ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی پر ہیں. یعنی تم اور ہم یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں صحیح ہوں، ظاہر ہے کہ ان میں سے ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، تو اگر ایک ہدایت پر ہے تو دوسرا کھلی گمراہی میں ہے. اب خود سوچ لو کہ کون ہدایت پر ہے اور کون کھلی گمراہی پر ہے. یہ بل اسی کی ایک تفسیر وہ ہے، یعنی ایک اسی اسٹائل کہہ لو یا اسی گفتگو کے انداز کو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، مشکات میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس کو یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، تم میں سے جو بدترین ہے اس پر خدا کی لعنت. لعنت اللہ علی شرکم، تم میں سے جو بدترین ہے اس پر خدا کی لعنت. اب اگر آپ یہ کہیں کہ تم پر لعنت تو یہ ذرا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے فساد پیدا ہونے کا امکان ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، جیسے آپ کیا ہوتا رہتا ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ تم یہ کہو کہ لعنت اللہ علی شرکم، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو تم میں بدترین ہے. ایک صحابہ ہے ایک تم ہو، تم صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم اپنی حالت دیکھ لو اور ان لوگوں کو دیکھ لو جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں پیدا فرمایا تھا، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک اپنے خون سے مال سے پسینے سے ہر طریقے سے مدد کی. اب کون شر تھا کون خیر ہے، تو تم میں اور ان میں سے جو بدترین ہے اس پر خدا کی لعنت. یہ ہے حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور مشکات میں. افسوس ہم اس پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے اس پر. لعنت اللہ علی شرکم، تو جو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ طریقہ ہمیں ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن مجید کے اسی طریقے کی تفسیر ہے کہ قرآن نے کہا کہ بھائی بات تو صاف ہو گئی، اب تم دیکھ لو یا تو تم ہدایت پر ہو یا ہم ہدایت پر ہیں، یا تم گمراہی پر ہو یا ہم گمراہی پر ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں ہدایت پر ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں گمراہی پر ہوں. اس کو قرآن نے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور بے شک ہم ہوں یا تم، بے شک ہم ہوں یا تم، لعلی ہدن، یا تو ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں ہیں. ظاہر ہے جب کوئی آدمی یہ آگے پیچھے کی آیت سنے گا فوراً سمجھ جائے گا کہ توحید والے وہ ہدایت پر ہیں اور جو بتوں کو پوجنے والے ہیں وہ کھلی گمراہی میں. بات ختم ہو گئی. اور یہ جو آیت ہے یہ آج کل کے جو ماڈرن لوگ ہیں ان کے خلاف بھی بہت بڑی دلیل ہے. آج کل ایک نیا طبقہ دنیا میں پیدا ہو گیا ہے، خاص طور پر وہ یورپ سے آ رہا ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی بس عبادت کرنی چاہیے، اور آپ مسجد میں کرتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور کنیسا میں کرو تو بھی ٹھیک ہے، کوئی بتوں کو پوجتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی آگ کی پرستش کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سب ٹھیک ہو؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہو، کہ جناب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، آپ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں. ارے بھائی دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ایک جو ہے یقیناً ان میں سے ایک ہدایت پر ہوگا، دوسرے گمراہی پر ہوگا. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہدایت پر ہے یہ گمراہی پر ہے، مگر اس کے یہ حق ہیں، اس کو ہم اس حد تک سزا دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے جس کے ساتھ دنیاوی طور پر یہ معاملہ کیا جائے گا. تو نرمی کا یا احسان کا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ سفید کو کالا کہنے لگیں، کالے کو سفید کہنے لگیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات 12 بجے ہوں اور آپ کہیں پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے؟ ارے پاگل ہو تم، نظر نہیں آتا تمہیں، تمہیں تو پاگل خانے بھیجنے چاہیے. رات رات ہے، دن دن ہے، سفید سفید ہے، کالا کالا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سفید کو کالا کہہ دو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہو ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جناب شرک ہے اور یہ بت جو ہیں یہ ہمارے حاجت روا ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ ایک ہدایت پر ہے تو دوسرا یقیناً گمراہی پر ہے، یہ قرآن فرماتا ہے. اور یہ آج کل نیا نظریہ کافی پھیل رہا ہے، اور یہ ماڈرن لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سب ٹھیک ہے. تو یہ سب ٹھیک نہیں ہوتا، بلکہ جو بھی متضاد باتیں کی جا رہی ہیں ان میں سے ایک صحیح ہوگی اور جو دوسری ہے وہ یقیناً غلط ہوگی. اگر دوسری صحیح ہے تو پھر پہلی غلط ہے، پہلی صحیح ہے تو دوسری غلط ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتی، بالکل دو متضاد باتیں ہیں. تو یہ دونوں کو یہ کہنا کہ یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک، تو یہ قرآن کے بھی خلاف، عقل کے بھی خلاف، اور جناب جو انسانی تہذیب ہے. ایک آدمی جو ہے نا حلال روزی کماتا ہے، ایک ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کہتے ہیں یار دونوں ٹھیک ہیں. ارے بھائی ایک آدمی جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور روزی کماتا ہے، دوسرا ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہے یار، دونوں کو روٹی کی ضرورت ہے، اس لیے جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو چوری کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو کسی کو قتل کر کے اسے مال لے لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تم محنت کر کے کماتے ہو تم بھی ٹھیک ہو. یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ پاگل ہے، پاگلوں والی بات کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ صحیح بھی غلط ہو اور غلط بھی صحیح ہو اور دونوں کو آپ گڑمٹ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک صحیح ہے تو دوسرا غلط ہے. اس لیے قرآن نے یہاں صاف صاف فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، بے شک ہم ہو یا تم، لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں. ہم اگر ہدایت پر ہیں تو تم کھلی گمراہی میں ہو، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو پھر ہم کھلی گمراہی میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہدایت پر ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں کھلی گمراہی پر ہو. جب دو متضاد موقف ہیں تو ان میں یقیناً ایک حق پر ہوگا، دوسرا باطل پر ہوگا. حق اور باطل تو آپ کو اس دنیا میں ماننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، نہ دنیا کے کام اس کے علاوہ ہو سکتے ہیں. اور نہ ایک آدمی ملازم ہے، اس نے کام غلط کیا اور کہتے جی سب چلتا ہے، یہ سب کیسے چلتا ہے؟ آپ نے دوسرے کی چیز توڑ دی، آپ نے دوسرے کا ہزاروں کا نقصان کر دیا، آپ نے کہا جو جس نے حفاظت کی وہ بھی ٹھیک ہے، جس نے توڑ دیا وہ بھی ٹھیک ہے. کیا پاگلوں والی بات ہو رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ تو قرآن نے فرمایا وَإِنَّا أَوْيَّاكُمْ، بے شک ہم ہو یا تم، لَعَلَى هُدًى، یا تو ہدایت پر ہوں گے، اَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا کھلی گمراہی میں ہوں گے. آگے فرمایا قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ جرم ہم نے کیے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے. ہر آدمی نے اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر آدمی نے اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. جب آپ نے دوسرے کو سمجھا دیا، باپ ہے اس نے بیوی کو سمجھا دیا، بیٹے کو سمجھا دیا، بیٹی کو سمجھا دیا، اب بس سمجھانا ہی تو اس کے بس میں ہے، اس سے زیادہ تو وہ کچھ کر نہیں سکتا. اب اس کے بعد جو باپ ہے وہ اپنی قبر میں جائے گا، اس کی بیوی اپنی قبر میں جائے گی، بیٹا اپنی قبر میں جائے گا، بیٹی اپنی قبر میں جائے گی، اب یہ سمجھنا کہ جناب جتنے بے نمازی ہیں ان سب کا گناہ باپ کے اوپر ہے. باپ کے اوپر تو گناہ اس وقت ہوگا جب وہ ان کو تاکید نہ کرتا ہو, سمجھاتا نہ ہو, اور وہ بھی گناہ باپ کے اوپر نماز نہ پڑھنے کا نہیں ہوگا. باپ تو نماز کے لیے جا رہا ہے, بیوی نہیں پڑھتی یا بچے نہیں پڑھتے, تو باپ اگر نہیں سمجھا رہا تو اس کو گناہ ہوگا, لیکن وہ گناہ ہوگا اس بات کا کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو کیوں نہیں سمجھایا, لیکن اس کو گناہ اس بات کا نہیں ہوگا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی یا ان لوگوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اس لیے کہ ان لوگوں نے اگر نماز نہیں پڑھی تو وہ خود ذمہ دار ہے, اور اس نے اگر نماز پڑھی ہے یا نماز کا عادی ہے, اس نے جو اپنی ڈیوٹی تھی وہ ادا کر دی. ہاں آگے اس نے اپنے بیوی بچوں کو تبلیغ کی یا نہیں کی, تربیت کی یا نہیں کی, اپنی طرف سے کوشش کی یا نہیں کی. اگر نہیں کی تو اس تبلیغ نہ کرنے کا گناہ ہوگا, تربیت نہ کرنے کا گناہ ہوگا. لیکن اگر تبلیغ بھی کر لی, تربیت بھی دے دی, سمجھا بھی دیا, پھر بھی بیوی نہیں مانتی, پھر بھی بچے نہیں مانتے, اب آپ یہ سمجھیں کہ جناب وہ بھی بے نمازی اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی بے نمازی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مجرم ہے, دوسرا غیر مجرم ہے. آپ مجرم کو غیر مجرم کے برابر کیسے سمجھ سکتے ہو؟ اس کو قرآن نے فرمایا قل لا تسألون عما أجرمنا, آپ کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیے. مشرک جو ہیں ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ موحد نے کیا غلطی کی تھی. موحد سے بھی غلطی ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, ہو سکتی ہے, لیکن موحد سے جو غلطی ہوگی تو وہ اسی سے سوال ہوگا, مشرکوں سے سوال نہیں ہوگا اس کا کہ موحد نے کیوں غلطی کی تھی. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے. اور آج کل یہ بات اکثر پھیلائی جا رہی ہے کہ جناب پورے شہر میں کوئی ایک آدمی بھی اگر بے نمازی ہوگا سب گناہ گار ہوں گے. حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک آدمی بے نمازی ہے تو اس کو تعلیم کرنا, تبلیغ کرنا, اس کو دین پہنچانا, اس کو سمجھانا, یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے نماز نہ پڑھنے کا گناہ سارے نمازیوں پر تقسیم کر دیا جائے گا. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیسے ہو سکتا ہے جرم کوئی کرے بھگتے کوئی اور؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا قل لا تسألون عما أجرمنا, اے نبی آپ کہہ دیجئے, صاف اعلان کر دیجئے, کیا لا تسألون عما أجرمنا, تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیے. ولا نسأل عما تعملون, اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے ہو. تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو, ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں. پہلے پارے کے آخر میں بھی تو آتا ہے نا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ولا تسألون عما كانوا يعملون, تو ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. یہاں بھی فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیے, اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے. اس سے اگلی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق, آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے درمیان ہمارا پروردگار جمع کرے گا, یعنی ہم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق, پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. اور فیصلہ اس دنیا میں ہونا بہت مشکل ہے. ایک آدمی کہتا ہے ہم حق پر ہیں, دوسرے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں, تیسرے کہتے ہیں ہم حق پر ہیں. سارے تو حق پر نہیں ہو سکتے, سارے گمراہ بھی نہیں ہو سکتے. ان میں سے ایک حق پر ہے, باقی گمراہ ہیں. لیکن فیصلہ کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا. اس لیے آخرت کا جو دن ہے اس کو کہا جاتا ہے مالک یوم الدین, وہ روز جزا ہے, وہاں فیصلے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں فیصلہ نہ بھی ہو دنیا میں تو فیصلے کی ایک جگہ موجود ہے. یہاں ایک ظالم ہے, وہ ظلم کرتا رہتا ہے, لوگوں کا مال لوٹ لیا, لوگوں کی زمین پہ قبضہ کر لیا, بہن بھائیوں کی میراث کھا گیا, ظلم کر لیا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے دنیا میں یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یا دنیا میں کسی نے نہیں پکڑا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا بالکل ہی نہیں ہے، ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، سارے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں ریکارڈ کر رہے ہیں، سب آخرت میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، وہاں فیصلہ ہوگا۔ قل یجمع بیننا ربنا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے درمیان ہمارا پروردگار جمع کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ فتاح علیم ہے، فتاح کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، فتاح کے معنی کھولنے والے کی بھی ہوتے ہیں اور فتاح کے معنی فیصلہ کرنے کے بھی، کیونکہ وہ حق کو کھول دیتا ہے کہ یہ آدمی حق پر تھا یہ باطل پر، یہ ظالم تھا یہ مظلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتاح ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں، العلیم جاننے والے ہیں۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جو سورۃ السبا ہے اس میں قل جو ہے وہ بہت مرتبہ آیا ہے، چاروں قل تو آپ نے پڑھے، پڑھتے ہی رہتے ہیں آپ صبح شام، لیکن وہ جو قل ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی سورتوں کے ہیں، لیکن ویسے قل جتنے اس سورت میں آئے کسی اور میں نہیں آئے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ہر آیت شروع ہو رہی ہے کس سے، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے۔ تو قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہمیں جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہو الفتاح العلیم، اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا، آپ کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کیا مطلب، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک، نہ کوئی مالک، نہ کوئی شریک، نہ کوئی اس کا اسسٹنٹ، نہ کوئی اللہ کے ہاں ایسا مقرب کہ جب چاہے جس کی چاہے سفارش کر سکے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے دکھاؤ وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد رسالت کا ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی بھی صرف عرب کی طرف نہیں، کافت للناس، تمام انسانوں کے لیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو بھیجا جاتا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا خاص خاص علاقوں کی طرف، لیکن بعثت الی الناس کافہ، مجھے بھیجا گیا ہے تمام انسانوں کی طرف۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمائی ہے، ایک جگہ میں ہے بوحی الی ھذا القرآن لانذرکم به ومن بلغ، کہ یہ قرآن مجید مجھ پر نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں بھی ڈراؤں اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے اس کو ڈراؤں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے وہ ان کی امت کے مطابق دیے گئے، اور ہر نبی کا معجزہ اس کی زندگی تک رہا، لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن کا ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ آپ کو بھیجا گیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس طرح سورۃ الانبیاء میں آیت گزری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس طرح سورۃ الفرقان میں آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی ایک قوم یا کسی ایک زمانے تک نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آپ کی نبوت باقی ہے، اور اسی لیے آپ کا ارشاد ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت قیامت تک باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تا تمام لوگوں کے لیے، کافہ تمام لوگوں کے لیے، بشیرن و نذیرا، اور آپ کو بھیجا ہے بشیر اور نذیر بنا کر. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا. اور یہ بات ہم آپ کو کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے نذیر بھی تھے، آپ بشارتیں بھی دیتے تھے، آپ لوگوں کو ڈراتے بھی تھے. اس لیے عالم کو چاہیے کہ دونوں کام کرے. اگر خالی بشارتیں دیتے رہے اس کا بھی نقصان ہے، خالی آپ ڈراتے ہی ڈراتے رہے اس کا بھی نقصان ہے. بشیر، یہ کام کرو گے تمہیں جنت میں یہ ملے گا، یہ کام کر لو گے یہ فضیلت حاصل ہوگی، فضائل آپ سناتے ہیں، یہ بشارت ہے. لیکن بشارت کے ساتھ ساتھ انذار بھی ضروری ہے، تنذیر بھی ضروری ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی، یہ حقوق و لباد کی پامالی نہ چھوڑی، رشوت نہ چھوڑی، حرام خوری نہ چھوڑی، کام چوری نہ چھوڑی، اور یہ تمہیں ظلم نہ چھوڑا، تو تمہیں آخرت میں سخت سزا بھگتنی پڑے گی. یہ ہے انذار. نبی بشیر بھی ہوتا ہے نذیر بھی ہوتا ہے، اسے ہر عالم کو بشیر بھی ہونا چاہیے اور نذیر بھی ہونا چاہیے. مبلغ کو بھی چاہیے کہ وہ بشیر بھی ہو نذیر بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشیرن و نذیرا، بشیر اور نذیر بنا کر آپ بشارت دینے والے بھی ہیں اور خبردار کرنے والے بھی ہیں. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کچھ وہ ہیں جو جانتے تو ہیں مگر مانتے نہیں ہیں. جیسے یہودی تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے. تو سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 میں بھی یہی مضمون آیا، اور جو آیتیں اس کے علاوہ آئی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو سنا دی. توحید کا ذکر ہو گیا، پھر رسالت کا ذکر ہو گیا، اب تیسری چیز کیا ہے؟ قیامت. تو آگے اگلی آیات دو آیتوں میں اس کا ذکر ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. یہ کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ ہر نبی سے کہتے تھے کہ تم قیامت کی باتیں کرتے ہو، لے کر آؤ جلدی سے قیامت قائم کرو. حالانکہ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، آدمی جب مرتا ہے تو اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے. من مات فقط قامت قیامته، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. لیکن بڑی قیامت جو ہے اس کا بھی ایک وقت طے شدہ ہے، لیکن اس کے وقت کا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نہ اور حضرات میں سے کسی کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں تو کسی اور کو تو کیا پتا ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں ہے، یعنی تمہیں بھی علم نہیں مجھے بھی علم نہیں. تو یہ کافر کہتے تھے قیامت جلدی سے لے آؤ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب سچا ہو، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. قل لکم میعاد یوم، قل لکم میعاد یوم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن طے شدہ ہے. میعاد جس کا وعدہ ہو یعنی طے شدہ دن، تمہارے لیے ایک دن طے شدہ ہے. لا تستاخرون عنہ ساعتا، تم اس سے ایک لمحے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ اس کو آگے لا سکتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک دن متعین کیا ہوا ہے، سال وقت سب متعین ہے، وہ قیامت کا وقت نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اور جو چھوٹی، یہ تو ہے بڑی قیامت، اور چھوٹی قیامت کا بھی یہی حال ہے، ہر آدمی کی موت کا ایک وقت متعین ہے، لیکن وہ قیامت کب قائم ہوگی قرآن نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب لوگوں کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ وہ آگے لے جا سکتے ہیں نہ اس کو پیچھے لا سکتے ہیں. تو قیامت جو بڑی قیامت ہے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا، قل لکم میعاد یوم، آپ کہہ دیجئے کہ تم سے ایک دن طے شدہ ہے، لا تستاخرون عنہ ساعة، جس سے تم ایک لمحہ نہ دیر کر سکو گے، ولا تستقدمون، اور نہ اس کو آگے بڑھا سکو گے، یعنی تم اس میں جلدی بھی نہیں کر سکو گے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو، وہ لوگ ذرے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، اور نہ ان کے لیے آسمان و زمینوں میں کوئی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کے لیے مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کسی کی سفارش نفع نہیں دیتی، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی گئی تو وہ کہنے لگے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا کہ حق فرمایا اور وہ عالی شان بڑائی والا ہے. آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے اور زمینوں سے، اور آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے، اور بے شک ہم ہوں یا تم یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ تم سے نہیں سوال کیا جائے گا ان جرموں کے بارے میں جو ہم نے کیے، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے تھے. آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار ہمارے درمیان جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے جاننے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ ذرا مجھے دکھاؤ وہ لوگ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو غالب ہے حکمت والا ہے. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک دن طے شدہ ہے، نہ تم اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ اس کو آگے کر سکتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالی دعا کر لیجئے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہمارے گھروں سے نکلنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، توحید رسالت کے جو بنیادی تین عقائد ہیں ان کو ہمارے دلوں میں جمع دیجئے. یا اللہ، اس کے انوار سے ہمیں منور فرما دیجئے. یا اللہ، ہمیں صحیح معنی میں توحید رسالت آخرت پر ایمان رکھنے والا بنا دیجئے، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمیں دنیا کے لیے بھی اتنا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جتنا ہمیں یہاں آرام سے رہنا ہو، اور یا اللہ، آخرت کی بھی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یا اللہ، ہم میں، ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ، ہم میں سے جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ، ہم میں جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. یا اللہ، جو بے گھر ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے انہیں اولاد صالح نرین عطا فرما. اولاد صالح نرینہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جن کے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ یا ارحم الراحمین، ملک میں پانی کی قلت ہے یا اللہ، کراچی میں خاص طور پر یا اللہ رحمت کی بارشیں ہم پر نازل فرما، یا اللہ مسلمانان عالم جہاں جہاں جس پریشانی کا شکار ہیں یا اللہ انہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بنا، مومن بنا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی توفیق عطا فرما، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام، یا اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دیجئے، یا اللہ آپس کے جھگڑوں سے رگڑوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، پرسکون اور راحت والی زندگی عطا فرما دیجئے، سکون والی زندگی عطا فرما دیجئے، سکینت والی زندگی عطا فرما دیجئے، راحت والی زندگی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے خیالات کو بھی پرسکون فرما دے، ہمارے دلوں کو بھی پرسکون فرما دے، ہماری آنکھوں کو بھی سکینت عطا فرما، ہر وقت جو پریشان ہم پھرتے رہتے ہیں یا اللہ اس پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، سکون اور سکینت کی دولت ہمیں عطا فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.